المرسلين وآله وإطرافه السيدين الطاهرين ولعنة الله للا أعضائهم أجمعين. جیسا کہ گزشتہ جمعے کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اب آج سے ایک مرتبہ پھر جو اس درس کا طریقہ کار رہا ہے اسی کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ مختلف موضوعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فقہی مسائل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. یہ درس جسے 15 سال مکمل ہو چکے ہیں اس وقت تک تو بڑی باقاعدگی سے چلتا رہا جب تک توضیح المسائل کو بیان کیا جا رہا تھا, کیونکہ اس وقت مجمع میں موجود اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ اس سے واقف ہی نہیں ہوں گے کہ یہ اس درس کا دوسرا مرحلہ ہے. 1976 سے 1983 تک, بلکہ 1985 تک پہلا مرحلہ رہا جس میں سوائے وقت کے مسئلے میں مکمل توضیح کو بیان کیا گیا. اس کے بعد مرحلہ ثانی شروع ہوا, یہ سیکنڈ اسٹیج, اور وضو تک تو مسائل بڑی باقاعدگی سے چلے, لیکن جب آج سے 3 سال پہلے 1988 میں وضو کے مسائل کی باری آئی تو پھر معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکنا پڑا. 1 سال پورا نکاح اور اولاد سے متعلقہ مسائل پہ نکل گیا, تقریباً 1 سے 1.5 سال ریاض کے مختلف مسائل کی تشریح میں گزر گیا. تو اب آئیے ایک مرتبہ پھر اسی منزل سے بات کو شروع کریں کہ جہاں آج سے 3 سال پہلے تک باقاعدگی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور جو عنوانات اس وقت تک بیان کیے جا چکے تھے ان میں مکلف کی تعریف, یعنی وہ کون شخص ہے کہ جسے احکامات دین پہ عمل کرنا ہے, تقلید اور اشتہار سے متعلقہ اہم اہم مسائل, بیت الخلاء کے آداب, نجاسات, مطہرات اور برتنوں کے احکام. اس کے بعد وضو پہ بات شروع تو ہو گئی تھی لیکن صرف یہ خیال کرتے ہوئے وہ 3 سال گزر گئے, اس لیے ربط پیدا کرنے کے خاطر کچھ مسائل کی تکرار کرنا پڑے گی. وضو کے مسائل میں وضو کے مستحبات بیان ہو گئے تھے, وضو کے مکروہات بیان ہو گئے تھے, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا بیان ہو گیا تھا, اور اسلام میں جتنے مستحب وضو ہیں ان کو بیان کیا جا چکا تھا. لیکن پھر بھی ان میں سے بعض چیزوں کی تکرار کرنا پڑے گی, اور اس تکرار سے پہلے مسائل سے ہٹ کر ایک جملہ اور, جب کبھی وضو کا بیان آتا ہے یہ جملہ میں ضرور بیان کیا کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ اکثر ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقیدے اور عمل کے سارے مسائل قرآن میں آ جاتے, ہر بات اسی طرح سے بالکل کلیئر اور واضح طور پر قرآن میں لکھی بھی آ جاتی, جس طرح سے آج کل مثلاً توضیح المسائل میں ہر چیز لکھی, تو کتنا ہی اچھا ہوگا یہ سارا عالم اسلام کا اختلاف, یہ انتشار, یہ الگ الگ عقائد, یہ الگ الگ فقہی مسائل, اس سب زحمت سے جان چھوٹ جاتی. کیونکہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے جسے ہر آدمی مان لیتا, وہ قرآن میں اگر لکھا ہوتا, یعنی بہت ہی مختصر کر دوں اپنی بات کو, یہ مسئلہ جو 12 اماموں کے نام ایک لائن سے قرآن میں آ جاتے تو یہ سارا جھگڑا اور اختلاف نہ ہوتا. تو اس کے لیے اکثر میں یہ بات بطور دلیل بیان کیا کرتا ہوں, جب کبھی بھی وضو کا ذکر آتا, 3 سال پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی تھی, اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہی وضو ہمارے سامنے, تو کیا معاملہ اتنا ہی سیدھا سادہ اور اتنا ہی آسان ہے کہ اگر ایک لائن کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن میں ہر چیز آ جاتی تو سارا عالم اسلام اس کو مان لیتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا. در حقیقت یہ جملہ کہنا خود اپنی ناواقفیت، ناسمجھی اور بھول پنے کو ظاہر کرنا اس لیے ہے کہ جو چیزیں واقعاً قرآن میں اتنی ہی تفصیل کے ساتھ آ گئی ان میں بھی آپ دیکھیں تو عالم اسلام میں کتنا اختلاف ہے، بلکہ شاید ان میں زیادہ اختلاف پایا جاتا، چاہے وہ عقیدے کی باتیں ہوں اور چاہے وہ عمل ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا رؤوسکم و ارجل تم الکاب ہیں، جب بم تو رکو سے تم و ارجل تم الکاب ہیں. سورہ مائدہ کی پانچویں آیت، پورا حدود آیت میں خدا نے جمع کر دیا. یا ایمان لانے والوں، جب نماز کے لیے تیار ہو تو اپنے چہرے دھو اور ہاتھ دھو، کوہنیوں سمیت اور سر کا مسا کرو اور پاؤں پر. مگر پورا طریقہ وضو ایک آیت میں آنے کے باوجود جتنا اختلاف مسلمانوں کے پانچوں مکاتب فکر، ایک تو ہمارا مکتب فکر جو ایمانیہ کہلاتا اور پھر حنفی اور حنبلی اور شافعی اور مالکی، جتنا اختلاف وضو کے مسائل میں، اتنا اختلاف تو ان عبادتوں میں نہیں ہے کہ جن کا قرآن میں کوئی تذکرہ ہی نہیں اور جو حدیثوں سے ثابت ہے. جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے معاذ اللہ بات زیادہ گڑبڑ میں چلی جاتی، تو یہ غلط نہیں. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی دوسری آیتیں جو عقائد اور تاریخی مسائل پر، تو یہ تو غلط فہمی آپ نکال دیجیے. عقل انسانی اور ذہن انسانی ایسا کہ نہ الجھنے والی چیز میں بھی الجھ جاتا، اور بعض اوقات ایسی چیز کے جس میں واقعاً پریشان ہونا چاہیے اس میں بھی پریشان نہیں ہوتا. تو وہ تو جتنے انسان اتنے عقل اور جتنی عقلیں اتنے نظریے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے اور آئیے اب جو مسائل سے بیان ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ شروع کیا جائے. لیکن ضمنی طور پر پھر یہی بات دہرا دی جائے کہ واقعاً یہ یاد رکھیں کہ وضو کے جتنے بھی وضو کے مسائل کے جتنے بھی حصے کیے جاتے ہیں، ان سب میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں آپس میں اختلاف ہے. وضو کا طریقہ کیا، اتنا اس میں اختلاف ہے، اتنا اس میں اختلاف ہے کہ آپ تفصیلات پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وضو کی شرائط، ان چیزوں کی بنا پہ وضو واجب ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا، ہر چیز کے اندر اختلافات بہت زیادہ. مثلا برادران اہل سنت میں جو مکتب حنفی، ان کے نزدیک گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، جو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے بعد جب تک کہ کلی نہ کی جائے اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز صحیح نہیں. لیکن ایسے لوگ بھی کم زیادہ تر تجدید وضو کو لازم سمجھتے ہیں. ایک مسئلہ ہے، یہ میرا موضوع تو نہیں ہے تمام فطری مکاتب فکر کا موازنہ، لیکن ضمنی طور پہ دو چار باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. اسی طرح فقہ حنفی کے اندر فیصلہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا، البتہ اس طرح کا فیصلہ نہیں جو آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا، بلکہ وہ فقہا کہ جو نماز کو باطل کرتا ہے وہ وضو کو بھی باطل کرتا، اور وہ فقہا جو نماز کو باطل نہیں کرتا وہ وضو کو بھی باطل نہیں کرتا. نماز کو کون سا فقہا باطل کرتا، جو تکبیرۃ الاحرام کے بعد اور آخری سلام سے پہلے لگایا جائے، یعنی بیچ نماز. تو اگر بیچ نماز میں فقہا لگایا گیا تو ہمارا بھی مسئلہ ہے، یہ تو ان کا بھی مسئلہ، تو نماز باطل ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی باطل نہیں ہوئی بلکہ ساتھ میں وضو بھی ٹوٹ گئے، اور اب جا کے نیا وضو کرنا پڑے گا. لیکن اگر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے فقہا لگا یا سلام کے بعد فقہا لگا، تو کیونکہ نماز نہیں ٹوٹتی ہے اس لیے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یا فقہ شافعی کا ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ہمارے یہاں عورتوں میں رائج ہے، اگرچہ وہ مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ اگر کسی اجنبی عورت کو چھو لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا، جسم تک ہو جاتا آمدن یا سہون، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اب یہ مسئلہ جو اصل مسئلہ تو یہ، اور یہ بھی فقہ شافعی کا مسئلہ، مگر ہمارے یہاں مزید اس کے اندر لوگوں نے ترقی دی اور خصوصاً خواتین میں یہ غلط فہمی بہت زیادہ پھیل گئی کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی نامحرم مرد کو دیکھا جائے, بلکہ شاید نامحرم کا لفظ بھی نہیں, میں نہیں جانتا, اس لیے کہ یہ خواتین کی فقہ ہے اور وہی بتا سکیں گی کہ نامحرم ہے یا ہر مرد, کہ کسی بھی مرد کو دیکھا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا. اصل مسئلہ چلا کر فقہ شافعی ہے کہ جن کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نامحرم کو دیکھا جائے, دیکھا نہیں جائے, چھوا جائے, جسم مت ہو جائے, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایک مسئلہ. لیکن یہ تفصیل ہوتے ہوتے ہمارے یہاں اس طرح سے آ گیا, اور اسی طرح سے اگر فقہ عربی میں بھی یہ مسئلہ, مگر مزید اس کے اندر ایک وضاحت اور, خالی نامحرم کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, بلکہ مزید بھی کچھ وضاحتیں ہیں جو اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں. تو بہرحال یہ ساری اختلافات پہ کیسے وضو ٹوٹ جانا شاید چاروں مکاتب فکر میں پایا جاتا, حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی, اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے اختلاف تو ہیں کہ منہ بھر کر پے ہو یا تھوڑی سی پے ہو, لیکن کسی نہ کسی طرح پے, یہ تو چاروں جمع ہیں اس کے اوپر کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا, لیکن ہمارے یہاں قائم ہوتے ہیں وضو نہیں. تو اس قسم کی بہت سی غلط فہمیاں ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے ذہن میں بھی اس لیے پیدا ہوتی کہ بہرحال عالم اسلام ایک دوسرے سے ملتا رہتا ہے, خلط ملط ہوتا ہے, نظریات عقائد اور مسائل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, تو اس لیے جو گفتگو شروع ہو رہی اس میں جہاں جہاں میں مناسب سمجھوں گا, کبھی کبھی برادران اہل سنت کی فقہ کے بھی کچھ مسئلے بیان ہو جائیں گے, تو اگرچہ ہمارے درس کا موضوع نہیں, لیکن چونکہ بہت تیز آنے والے مسئلے, اس لیے وضاحت ہو جائے, پتا چلے کہ یہ غلط فہمی یا غلطی کہاں سے شروع ہوئی. اچھا, اب وضو کے مسائل میں سب سے پہلا جو مسئلہ بیان کیا جاتا, یہ 3 سال پہلے اگست کے مہینے کی کسی تقریر میں یہاں بھی بیان ہو چکا, لیکن صرف رب کے کلام ملانے کے لیے اس کو بیان کرنا پڑ رہا, اور وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ وضو کی ضرورت سب پیش آتی. پروردگار عالم نے اس دنیا میں 6 یا 7 چیزیں ایسی بنائی کہ جب کسی بھی انسان کو یہ 6 یا 7 چیزیں پیش آ جائیں تو اس کے جسم میں روحانی طور پر ایک ایسی نجاست پیدا ہو جاتی کہ اس کے بعد جب تک کہ وہ وضو نہ کرے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا. یہ 6 یا 7 چیزیں جنہیں اگست اصغر بھی کہا جاتا, جنہیں مبتل وضو بھی کہا جاتا, جنہیں نواقض وضو بھی کہا جاتا, اور جنہیں اردو کتابوں میں اس طرح لکھا جائے گا کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا, یہ 6 یا 7 ہیں. 7ویں چیز میں علماء میں کافی اجتہادی اختلاف ہوا ہے, میں اس کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن غلط فہمی بھی نہ ہو اس لیے مجھے 6 اور 7 کا عدد کہنا پڑ رہا. اب تفصیل آ چکی ہے سن 88 کی تقریر, اس وقت خالی لسٹ دوہرا کر اگلے موضوع پہ چلے جانا. اور یہ 6 یا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں اتنی مشہور ہیں کہ بچے کو معلوم ہے. یہ نمبر 1 پیشاب, اور نمبر 2 پیخانہ, اور نمبر 3 رویا. یہ 3 چیزوں کا تعلق انسانی جسم ان دو مقامات سے ہیں کہ جو اللہ نے نجاست کو خارج کرنے کے لیے بنائے, پیشاب, پیخانہ اور رویا. 3 وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روحانی طور پہ نجس کر دیتی, اور اگر پہلے سے اس کا وضو ہے بھی تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا. اور یہاں پہ صرف یاد دہانی کے لیے اس کو دوہرا دیا جائے کہ پیشاب اور پیخانہ چاہے, کیونکہ ایک لفظ میں نے ایسا کہہ دیا جس کی بنا پہ غلط فہمی ہو, پیشاب اور پیخانہ چاہے انہی مقامات سے خارج ہو جو اللہ نے اس کے لیے بنائے, تب بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا. یا اگر کسی مجبوری کی بنا پیشاب اور پیخانے کے جسم سے نکالنے کے لیے کوئی دوسرا نظام رکھا گیا, کتنے ہی ایسے آپریشن یا بیماریاں کہ عارضی طور پر یا مستقل پیشاب اور پیخانے کے خارج کرنے کے لیے مثلا کوئی نلکی بنا کر کوئی نالی لگا دی, نلکی لگا دی, یا جسم کسی اور جگہ پہ سوراخ کیا گیا, بیماریاں ہیں, مجبوریاں ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ پیشاب اور پیخانہ اسی مقام سے نکلے جو پروردگار نے اس کے لیے بنایا, نہیں, بلکہ پیشاب اور پیخانہ مبتل وضو اور انسان کو روحانی طور پہ نجس کرنے والا, چاہے انہی مخصوص مقامات سے خارج ہوں یا جسم کے کسی اور مقام سے. اب اس کے اندر احتیاط واجب اور فتوے کی بحث سے اسے چھوڑ دیجیے, کیونکہ میں نئی بات نہیں بتا رہا, پرانی بات کو دوہرا رہا ہوں. البتہ یہ ذہن میں رکھا رہے یا رکھا جائے کہ پیشاب اور پیخانہ جب نکلے تو وضو ٹوٹتا. اگر انہی مقامات سے کوئی اور چیز نکل رہی, خون نکل رہا, پیخانے کے مقام یا پیشاب کے مقام سے خون خارج ہو گیا, وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا اگر پیپ وغیرہ نکل رہی یا کوئی اور سڑا ہوا مادہ نکل رہا, تو انسان کا اگر وضو پہلے تھا تو وہ وضو اب بھی رہے گا. پیشاب اور پیخانہ, اس کے علاوہ اگر ان مقامات سے کوئی اور چیز نکل رہی, چاہے وہ خود بھی نجیس ہو کہ مثلا خون نکل آیا, یا یہ کہ شراب نکل آئی جو انسان نے پی, یا یہ کہ کوئی نجیس چیز کھائی ہے وہ اسی طرح سے خارج ہو, تو بہرحال نجیس چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو صرف پیشاب اور پیخانے کا مسئلہ ہے. اور نمبر تین اور ریا ہیں, اس کے اندر مسائل کی تفصیلات, لیکن اس کے لیے پرانا کیسے چھل لیا جائے. نمبر تین اور ریا, ریا وہ مسئلہ ہے کہ جو آج کے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کیے دے رہا, اور اکثر لوگ ایسے کہ اس مسئلے میں اسی پریشانی میں مبتلا ہے جو معصوم نے لفظ استعمال کیا, کہ شیطان ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا, اس کا نام ہی عربی میں ہے نفس خود شیطان, شیطانی آواز, کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا جیسے ریا خارج ہوئی مگر وہ ریا نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو حیرت ہوتی جب یہ دیکھا جائے کہ کسی صاحب نے مثلا صبح 8 بجے وضو کیا اور 2 بجے دوپہر کو وہ اسی وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنی دیر وضو کیسے ثابت رہا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ریا کے مسئلے میں لوگ سب سے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا. ریا یعنی میدے اور آنتوں کی وہ ہوا جو پیخانے کے مقام سے خارج, وہ یقیناً وضو کو توڑ دیتی ہے, چاہے آواز کے ساتھ نکلے یا بغیر آواز کے, اور چاہے بدبودار ہو یا کسی قسم کی اس میں بو نہ ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پیخانے کے مقام سے خارج ہونا چاہیے. اگر یہ یقین نہیں ہو رہا, فرض کیجیے کہ یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ جسم میں گیس, اور ایسا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جسم سے خارج ہو رہی ہے, لیکن پورا پورا یقین ہونا چاہیے, اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ میدے اور ہاتھوں کی ہوا ہے جنہیں پہنانے کے مقام سے نکل رہی ہے, تو خالی ایک اندازہ ہوگا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کبھی کبھار خالی پیٹ کے اندر آواز بھی آتی, لیکن آواز آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ریا یا گیس خارج ہوئی. اس آواز ہی کا نام تو نفس شیطان ہے, شیطانی آواز, یہ خالی آواز ہے لیکن اور کسی قسم کا جس میں انسانی سے کسی چیز کا خروج نہیں. تو اتنا زیادہ اس مسئلے میں لاپرواہ بھی نہیں ہونا کہ انسان خصوصاً وہ لوگ کہ جو بیماری سے اتنا گھبرا جائیں کہ وضو ہے یا نہیں ہے نمازیں پڑھتے رہیں, اور اتنا زیادہ اس مسئلے میں وسوسے اور شک میں بھی مبتلا نہیں ہونا کہ ایک ریا کے خاطر اپنی زندگی کو مصیبت بنا لیا جائے. بہرحال خلاصہ یہ کہ باقی تمام چیزوں کی طرح ریا میں بھی یہ قانون چلتا کہ 100% یا 100% کے قریب قریب یقین ہو کہ واپس جسم سے گیس نکلی تب تو وضو ٹوٹے, لیکن خالی اگر اندازہ احساس ہو رہا, شک ہو رہا, چاہے یہ یقین ہو کہ اس وقت جسم میں گیس گردش کر رہی, مگر گیس کے نکلنے کے بارے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو, آپ کا وضو سالم ہے اور اس وضو سے آپ نمازیں انجام دیجیے. نمبر 4, تفصیلات میں میں جانا ہی نہیں چاہتا اس لیے مختصر کر رہا ہوں. نمبر 4, ہر وہ چیز کے جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے اور اس میں بے ہوش ہو جانا, پاگل ہو جانا, کسی طرح سے نشے میں آ جانا, لیکن عقل زائل ہونا شرط, یعنی انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی ایسی خبر نہیں, یا غم کی ایسی خبر نہیں, یا کوئی اتنا حیرت انگیز منظر دیکھ لیا کہ ایک لمحے کے لیے انسان ثابت ہو گئے, کان آنکھ ناک کی ساری چیزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, ذرا بے حصہ ہو جاتا انسان حیرت کی زیادتی میں, خوشی کی زیادتی میں اور غم کی زیادتی میں. کبھی کبھار یہ کیفیت آتی کہ ایک آدھ لمحے کے لیے کھو جاتا ہے اپنے آپ میں, اسے یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ میں کیا کہاں بیٹھا ہوں, کیا سن رہا ہوں, کیا میرے سامنے ہو رہا ہوں. وہ بہرحال اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے, یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کی شرط یہ ہے کہ بے ہوشی, نشہ یا پاگل پنا اتنا ایسا کہ عقل انسانی زائل ہو جائے. بچوں والے مسئلے ہیں لیکن ترتیب ملانے کے لیے بیان کرنا پڑ رہے ہیں. نمبر پانچ, نیند, مگر اتنی نیند کہ ٹانگ سننا چھوڑ, اور تشریحات ہو چکی. نمبر چھ, استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ, کہ اگر اس کی عورت میں استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ رہا, جب نماز پڑھے گی اس کے لیے اس کو نیا وضو کرنا ہوگا. چاہے پچھلی نماز والا وضو اب تک چلا رہا, مثلا ظہر کی نماز پڑھی اور فوراً عصر کی نماز پڑھی جا رہی, اس دوران نہ پیشاب, نہ پیخانہ, نہ ریا, نہ نیند, نہ عقل کا سوال. مگر اگر استحاضہ قلیلہ اور متوسطہ کی حالت تو کچھ نہ ہونے کے باوجود اگلی نماز کے لیے وضو کرنا. بلکہ اکثر مراجے تو کہتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ کا بھی یہی حکم. تو آگاہ کل ہیں جو فرماتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے اگلی نماز کے لیے, البتہ احتیاط سے مستحب یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. کیونکہ مسئلہ خاص خواتین کا مسئلہ, اور خواتین کے مسائل وضو کے بعد بیان ہوں گے, اس لیے اس کی تشریح کرنا اس وقت بھی مناسب نہیں ہے, اور پہلے بھی میں نے اس کی تشریح آمدن نہیں کی. ساتویں چیز, ہر وہ چیز کے جس سے انسان پر غسل واجب ہو جائے. اب اس میں مجتہدین میں اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر ایک انسان کو وضو کیا اس نے ظہرین کی نماز کے لیے, نہ پیشاب کیا اس کے بعد, نہ پیخانہ, نہ ریا, نہ نیند, نہ سوال عقل, لیکن میت تو چھوڑی ہوئی, لیکن جنابت کی علمکاری ہو گیا اس کے اوپر. اب ہر وہ چیز کے جس سے غسل واجب ہو جاتا, چاہے پیشاب نہ ہو, پیخانہ نہ ہو, ریا نہ ہو, خود بخود پہلے والا وضو ٹوٹ جائے. البتہ اتنا آسان مسئلہ ہے نہیں جتنی آسانی سے میں نے جملہ بتایا. جنابت میں تو سب متفق ہے کہ اگر جنابت کی عالم ساری ہو گیا ایک انسان کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے. لیکن مسئلہ میت میں جھگڑا, بعض علماء کہتے ہیں کہ میت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. اب اس ساری بحث سے ہمیں فائدہ کچھ نہیں, کیونکہ بہرحال وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہمیں غسل تو کرنا ہی پڑے گا نماز سے. اب کچھ علماء نے کہا وضو ٹھیک ہے اور غسل کر لے اور نماز پڑھ لے, اور خود نے کہا وضو ٹوٹ گیا اور غسل کرے اور بعد میں ایک اور نیا وضو کرے. یہ ساری بحث چھوڑ دیجئے, مت میت میں اس کی تفصیل آئے گی. جہاں تک جنابت کا تعلق ہے, ہر آدمی جانتا کہ اگر احتلام ہو گیا یا وہ دوسری حالت جس سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے وہ ہوگی, تو بہرحال اسے غسل کرنا ہے, وضو ٹوٹ گیا ہو یا باقی رہا, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس کی بحث بھی دیکھا. تو پیشاب, پیخانہ, ریا, نیند, عقل کو ظاہر کرنا, اس کی آگے متوسطہ اور قلیلہ, اور یہ غسل جنابت والی چیز, ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو پرانی گفتگو کا ذرا خلاصہ تھا, ایک آدھ اس میں نیا مسئلہ آ گیا. اب اس کے بعد یہ بحث کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اگر وضو کیے ہوئے ہے تو وضو ٹوٹ جائے, اور وضو نہیں بھی ہے تب بھی بہرحال ایک روحانی نجاست آ جائے. تو پھر اب وضو کرنا کب پڑے؟ چلیں یہ سات چیزیں پیش آئیں, ہمارا وضو ٹوٹ گئے, لیکن کیا جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے, یہ اسلام کہتا ہے کہ فوراً نیا وضو کیا کر یا نہیں؟ انسان وضو ٹوٹ جائے تو اسی حالت میں رہ سکتا ہوں. عام معاشرے تو اس مسئلے سے زیادہ غرض ہے نہیں. غسل میں تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اگر غسل جنابت واجب ہو گیا تو فٹافٹ غسل کرو, یا گھر سے نکلنے سے پہلے غسل کر لو. وضو میں کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے بھی نہیں کہ اگر میرا ایک وضو نہیں ہے, ٹوٹ گیا, تو مجھے فوراً دوسرا وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ کسی کے ذہن میں بات ہوتی بھی نہیں. اور اس کی وجہ بھی بالکل سیدھی سادھی کہ جی ہاں, جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو شرعاً اس کے اوپر فوراً دوسرا وضو کرنا ضروری نہیں. لیکن ہاں, چار چیزیں اسلام نے ایسی بتائی کہ وہ چار کام اگر آپ کو انجام دینا تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا, بغیر وضو کے وہ چار چیزیں انجام نہیں پا سکتی. اب اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہوا, ان چار چیزوں کی ضرورت دو ہفتے پیش نہ آئے تو دو ہفتے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر ان چار میں سے کوئی چیز پانچ منٹ کے بعد پیش آ جائے تو پانچ منٹ کے بعد وضو کرنا واجب ہو جائے. چار چیزیں یہ اگر ہوں تو وضو واجب. اگر یہ چار چیزیں بطور مثال کسی کو دس سال ان کی ضرورت پیش نہ آئے, جیسے نابالغ بچہ, تو دس سال اس کے اوپر وضو واجب نہیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہوتا. اب اس کا بیان شروع ہو جائے. اس سے پہلے ایک بات کو اور واضح کر دیا جائے کہ جو خود وضو جو ہے, وضو اس کا فائدہ اسلام نے کیا بتایا ہے. سائنسی فائدہ نہیں, طبی فائدہ نہیں, شرعی فائدہ. وضو کے چار فائدے بتائے گئے. کہ وضو بعض اوقات کسی عبادت کو صحیح کرتا, یعنی شرط عبادت, اگر وضو نہ ہو تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جیسے نماز, نماز والا وضو جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وضو کی وجہ سے نماز صحیح ہوتی. اگر وضو آپ نہ کریں تو چاہے کتنی ہی عالیشان نماز کیوں نہ پڑھ لیں وہ نماز بیکار ہے. تو کچھ وضو ایسے ہیں جو عبادت کو صحیح کرتے ہیں, جیسے نماز والا وضو, اور کچھ وضو ایسے ہیں جو عبادت کو کامل کرتے ہیں, یعنی عبادت صحیح تو پہلے بھی ہے, بغیر وضو کے بھی وضو کر لیں تو عبادت کا ثواب اور بڑھ جائے گا. جیسے تلاوت قرآن کو وضو, کہ اگر آپ بغیر وضو کے تلاوت قرآن پڑھیں پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وضو کر کے تلاوت قرآن کریں تو اسی تلاوت قرآن کا ثواب آٹومیٹک کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پر موضوع سے ہٹ کے پھر ایک بات میں کہہ دوں, جو میری عادت ہے بھی اور بعض اوقات اس کے فوائد بھی سامنے آئے, وہ یہ کہ کبھی کبھار ہمارے معاشرے کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا ہوں, ہر چیز کے ترجمہ پڑھنے. خیر, ترجمہ اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جس انداز سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے ہم کسی آیت قرآنی یا کسی دعا کے مکمل مطلب کو سمجھ لیں, یہ ناممکن ہے. اس کے لیے بہرحال آدمی کو عربی زبان کا ماہر بننا پڑتا, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. خالی ایک خلاصہ حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, خلاصہ ہمیں پتہ چل جائے, اس دعا میں کیا کہا گیا ہے خلاصہ ہمیں پتہ چل جائے, اس کے لیے اگر آدمی ترجمے کے ساتھ دعا یا قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کبھی یہ ترجمے کا دورہ اتنا بڑھ جائے اور اتنا شدید ہو جائے, ہماری خلیہ جیسی کیفیت سے یہ سمجھا جائے کہ اصل قرآن سے اس کی اہمیت زیادہ, اصل دعا سے اس کی اہمیت زیادہ, جب ترجمہ پڑھیں تو یہ زیادہ اہم ہے, دعا اس کے بعد آ جاتی ہے, تو وہ بہرحال نہ شریعت کبھی اسے قبول کرے گی اور نہ ہی کوئی عقل رکھنے والا کبھی اس بات کو مانے گا. اب تک عیسائیوں کی انجیل اور یہودیوں کی تورات کے مقابلے میں قرآن محفوظ ہی اس لیے, بچا ہوا ہی اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ قرآن کے الفاظ کو نسلن بعد نسلن منتقل کرتے رہے. اور اگر سمجھ و نہ سمجھ کی بات ہوتی تو پہلی صدی ہی کے اندر جب عربی مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی تھی, غیر عربوں کی تعداد بڑھ گئی, اسی وقت قرآن ختم ہو چکا ہوتا. خیر, وہ ایک الگ چیز ہے, میں اسی مسئلے کی عرض بتاؤں کہ ترجمہ جو ہے, ترجمہ وہ کبھی بھی کسی زبان کے مکمل مطلب کو بیان کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ ترجمے پر دین کو مناسب سمجھنے والے ٹھوکر کھاتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں. اور اس کے لیے مسئلے کے اندر جو ایک بات میری سمجھ میں آ گئی, ایک لفظ ہے عربی میں لا, لا لا کے معنی ہیں نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے خدا. بہت ہی آسان لفظ ہے لا, انہوں نے صرف چھٹی جماعت میں بھی عربی پڑھی ہے, اس لفظ سے تو وہ واقف ہوں. لا کے معنی نہیں, نو. لیکن یہ ڈکشنری کی مجبوری کہ وہ لا کے معنی نہیں لکھے, ایسا تو نہیں ہے کہ لا کے یہی معنی, اس لا کے تین یا چار معنی عربی زبان کے اندر. ایک تو ہوتا ہے لفظ کا ترجمہ, اور ایک ہوتا ہے اہل زبان کے اعتبار سے اس لفظ کی تشریح. بہت سے الفاظ ایسے جو اس کا ترجمہ ڈکشنری دیکھ کے کیا جائے تو کچھ اور ہو جائے گا. دشمن کے دانت گھٹے کر دینا, اس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ کریں, ڈکشنری کھول کے کریں گے تو بات کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گی. لوہے کے چنے چبوانا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اس کا ترجمہ کر کے آپ دیکھیے، انگلش میں کریں یا فارسی میں کریں یا عربی میں کریں، پڑھنے والے کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں ڈکشنری میں کچھ لکھا ہوتا لیکن اس کا مطلب اہل زبان کے یہاں کچھ اور لیا جاتا. اسی میں ایک لفظ لا، لا کے تین تو بہت ہی مشہور معنی ہمارے یہاں تو صرف نہیں، لیکن لا کے تین معنی ہیں جو علم معنی اور بیان میں پتہ چلتے ہیں. اسی میں میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے کہ میں کس مجمع سے بات کر رہا ہوں. تو اسی میں ایک معنی تو ہے نہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہاں مگر نافذ. لیکن لا کے معنی بتا رہا ہوں، لا کے معنی آپ کسی بھی عربی پڑھنے والے سے پوچھئے وہ کہے گا نہیں. لیکن اگر آپ علم معنی اور بیان میں جائیں، جو عربی ہی کی ایک شاخ ہے، اردو میں اسے علم فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، تو وہاں لا کے دو معنی لکھے ہوں، ایک ہے نہیں، ایک ہے ہاں مگر ناقص، مگر نامکمل. یہی چیز ہے جو اردو میں آئی. اب جیسے بہت ہی مشہور اس کے لیے حدیث، لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز نہیں ہے. لا صلاۃ نماز نہیں ہے، مسجد کے پڑوسی کی سوائے مسجد. لا تو بہت ہی آسان، نماز نہیں ہوتی، ڈکشنری دیکھ کے یہی ترجمہ ہوگا. اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ دو سال پہلے بیچارے بعض انتہائی مخلص اور دیندار نوجوان اسپیکر نکالنے کی مہم سے کھڑے ہوئے، دونوں نے کسی ایسے ہی آدمی سے اس حدیث کا ترجمہ کروا لیا. وہ ڈکشنری چھاپ قسم کا آدمی تھا، اس نے اسی ڈکشنری میں دیکھا کہ لا کے معنی نہیں، لا تلا کا نماز نہیں ہو سکتی پڑوسی کی سوائے مسجد. اور ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار اسپیکر پورے پاکستان میں تقسیم ہو گئے اور لگا دیے گئے. اب عام آدمی یعنی ایک دیندار نوجوان، اس نے صرف اتنا محسوس کیا کہ فقہی مسئلے کے خلاف ہے یہ اسپیکر، تو فقہی اعتبار سے نماز جماعت تو نہ کہ واجب نہیں، اور نماز جماعت تو اپنی جگہ ہی تو مسجد کی بات ہو رہی. لیکن وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترجمہ صحیح ہوا، صرف یہ کہ مسئلے کے خلاف ہے تو کیا حدیث غلط ہوگی. ایک صحیح اور معتبر حدیث بلا وجہ دیندار لوگوں کے بیچ میں آ کے مذاق کا نشانہ بن گیا، جبکہ وہاں مسئلہ یہی کہ لا کے ایک معنی نہیں کہ آپ نے یہاں فٹ کر دیے، نہیں، لا کے دوسرے معنی یہ کہ ہاں مگر نافذ. تو یہاں پہ لا دوسرے معنوں میں استعمال ہوا. کیا کہہ رہے رسول کے پڑوسی کی نماز ہو تو جاتی مگر نافذ ہوتی اگر غیر مسجد، نافذ یعنی ثواب کم ہو جاتا. تو یہ اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا کہ ترجمہ قرآن میں بھی بڑے بڑے علماء نے ایسی ٹھوکر کھائی، دعاؤں کے ترجمے میں بھی بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی گئیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ پورا دین آپ ترجمے سے سمجھ لیں گے، اسی میں یہ وضو کا مسئلہ آ گیا. کہ اب تلاوت قرآن وضو کی چار قسمیں ہوگی. نمبر ایک وہ وضو کے جس کے بغیر عمل ہی غلط، نمبر دو وہ وضو کہ عمل صحیح ہے ثواب میں کمی جس کے اندر تلاوت قرآن کا وضو آ گیا، نمبر تین وہ وضو کہ جس کی وجہ سے کوئی حرام حلال ہو جاتا. اس کی مثال اللہ کے نام کو چھونا اور قرآن کو چھونا. اب یہ حرام ہے، وضو کر لیں تو اس کی وجہ سے یہ حلال ہو جائے. اور نمبر چار نفی کراہت کہ وضو کی وجہ سے وضو کا چوتھا فائدہ نہ اس کے عمل سے ہی ہوتا، نہ عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، نہ حرام حلال ہوتا ہے، مکرو بھی ہوتا ہے، اس کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے جنوب آدمی کا کھانا پینا غسل سے پہلے، غسل کرنا ہے بہت دیر کے بعد کھانا اور پینا وضو کر لے تو یہ کراہیت ختم ہو جائے. اچھا یہاں تک کی بات پہنچی تو اب میں اس کے اندر تیسرے مسئلے کی وجہ سے ایک بات کی اور وضاحت کروں اور باقی مسائل آئیں گا. ابھی بات آئی کہ بعض چیزوں کا وضو، بعض وضو ایسے جو حرام کو حلال کرتا، جس کے اندر دو چیزیں بہت ہی نمایاں، قرآن اور اللہ کے نام. یہ مسئلہ پہلے آ چکا بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن اس میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی تھیں وہ آج سن لیجیے. پہلے یہ مسئلہ گزر گیا کہ قرآن کی کتابت جو اسے ہاتھ لگانا حرام، جب تک کہ انسان وضو کے عالم میں نہ ہو. ہاتھ نہیں, جسم کو مس کرنا حرام, چاہے بوسا دے یعنی ہونٹ لگائیں, چاہے آنکھوں سے مس کرے, چاہے اس پر پیشانی رکھیں, چاہے ہاتھ لگائیں. قرآن کی کتابت, جو قرآن کے عربی الفاظ ہیں, اس سے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. وضو نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی اس کی ضرورت بھی آپ کو پیش نہیں آ سکتی, کیونکہ قرآن کو چھونا اسلام میں تو واجب تو ہے, ٹھیک ہے, ساری زندگی قرآن نہیں چھوئیں گی تو اس کا والا وضو بھی ساری زندگی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. بہرحال اس میں دو باتیں واضح ہو جائیں. ایک بات تو اس لیے کہ ابھی گزشتہ دنوں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور ایک بات اسی وقت بیان ہونے سے رہ گئی, قرآن کے عربی الفاظ کو چھونا حرام. چاہے یہ عربی الفاظ دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھتے ہوئے, جیسے گجراتی میں قرآن ملے گا آپ کو کہ جس کے اندر لکھا گیا ہے گجراتی رسم الخط, لیکن اس کے اندر الفاظ عربی ہیں, یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے, تو اس کا یہ ترجمہ گجراتی میں نہیں ہے کہ ساری تعریف میں اللہ کے لیے, یہ کینچو وینچو نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ الحمدللہ ہی لکھا ہوا. اگر مجھے اس سے زیادہ گجراتی نہیں آتی اس لیے میں نے کہا, تو اب اس کے اندر الحمدللہ ہی لکھا ہوا, پڑھنے والا یہی پڑھے گا. یہ والا قرآن جو اس کو بھی چھونا, اس کے الفاظ کو بھی چھونا حرام. یا انگریزی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مثلا مرسی پھول ہے, یہ سب نہیں, بلکہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم بی اور آئی اور ایس اس طرح سے لکھا, تو یہ قرآن بھی بہرحال چھونا حرام. وہ مسئلے ہیں جس میں لوگ اجتماع کر جاتے ہیں. قرآن کے ترجمے کو چھونا حرام نہیں, بشرط یہ کہ اس میں ڈائریکٹ کوئی قرآنی لفظ نہ گیا. لیکن اگر قرآن ہی کسی اور رسم الخط میں یا تحریر میں لکھا گیا, اسے چھونا حرام رہے گا, چاہے فارسی میں ہو, اردو میں ہو, انگلش میں ہو, گجراتی میں ہو, فرینچ میں ہو. پچھلی دفعہ جو قرآن کے مسئلے آئے تھے مسئلہ قرآن 89, اس میں یہ مسئلہ نہیں آیا. اور دوسری بات, ایک اور مسئلہ جو ابھی اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی, لیکن پیش تو پہلے بھی آتا تھا اور آئندہ بھی آتا رہے, کہ کسی شہزادی وہزادی نے کراچی پاکستان کا دورہ کیا اور کسی شاہی مسجد میں گئی تو اس کے پیش نماز میں قرآن پیش کیا, تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ غیر مسلم یعنی کافر کو قرآن دینے کا حکم کیا. اب یہ اختلافی مسئلہ, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر اختلاف. بعض علماء تو اسے مطلق حرام قرار دیتے ہیں, لیکن آیت اللہ خود کا فتویٰ یہ کہ کافر کو قرآن دینا دار و مدار ہے ہماری نیت پر. اگر نیت ارشاد و ہدایت ہے, یعنی اسے تبلیغ کرنا, اس کا دین کا پیغام پہنچانا, اس نیت کے ساتھ کافر کو قرآن دے رہے ہیں, یجوز تمکین المقام, قرآن سے کافر کے حوالے کرنا بھی جائے. لیکن نیت کے اوپر, یہ نیت ہونا چاہیے کہ اس کی ہدایت, اس کا تبلیغ, اسے ارشاد یعنی گائڈ کرے اسلام کی طرف, بالکل جائز. یہ آغاز خود فرما دیں. اور اگر نیت یہ نہیں, یہ خیال نہیں, اب چاہے کوئی بھی خیال ہو, بہرحال پھر لا یجوز, حرام ہے کافر کے ہاتھ میں قرآن دینا کسی مسلمان کی جانب. تو یہ ایک مسئلہ ہو کہ کافر اگر ہم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو قرآن دے سکتے ہیں, اور اگر ہماری نیت یہ نہیں, مخالف فوٹو کھینچے اور اخبار میں آ جائے اور یہ سب ہو جائے, تو بھائی یقیناً حرام. ایک دو یہ مسئلہ ہو. یہ تو ہوئے قرآن کے بارے میں دو مسئلے. ایک مسئلہ میں نے کہا کہ اور میں بتاؤں گا, تین مسئلے اور پھر آج کی گفتگو ختم. یہ سارے مسئلے نکل آئے تیسرے قسم کے وضو. کہ تیسرے قسم کا وضو وہ ہے جو کسی حرام کو حلال کر دے گا, قرآن کو چھونے والا وضو اور اللہ کے نام. اللہ کے ناموں میں ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کے نام دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھے, بہرحال اس کا چھونا حرام. چاہے عربی کا اللہ ہو, انگلش کا گاڈ ہو, فارسی اور اردو کا خدا ہو, اللہ کا نام کسی بھی زبان میں لکھا ہو تو وہ حرام. اسی طرح اللہ کے وہ صفات جو خاص اللہ کے لیے, ان کا بھی چھونا حرام ہے. مسئلہ بچہ جانتا, مگر اس کے اندر جس مسئلے کی جانب توجہ کم ہوگی, وہ مسئلہ بھی واضح کر دیا جائے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا یہ آواز کوئی کیا احتیاط واجب ہے پتوا نہیں, مگر چونکہ کوئی اور مرضی فی الحال اجازت نہیں دے رہا, بلکہ یا تو احتیاط واجب ہی لگا رہے ہیں یا فتوا دے کے حرام کر رہے ہیں, تو عملی طور پہ اس تفصیل میں جانے کا فائدہ نہیں. مسئلہ کیا ہے, اللہ کا نام اور اللہ کے باقی تمام نام اور صفتیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں بغیر وضو کے چھونا حرام. ہاں البتہ پیغمبر اسلام, ائمہ طاہری, شہزادی, ان کے ناموں کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا, لیکن احتیاط مستحب اور بہتر اور فضیلت یہ کہ یہ نام بھی بغیر وضو کے نہ چھوئے جائے. اچھا جب یہاں تک جاتا ہے تو اس میں ایک چیز اور کلیئر کرنا, اللہ کا نام تو سمجھ میں آ گئے, اللہ کی صفتیں سمجھ میں آ گئے, مگر وہ الفاظ بھی جو اللہ کے لیے اشارہ کر رہے ہیں ان کا بھی چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس میں اشارہ اور سمائے, جیسے آپ اللہ کا نام نہ لیں اور کہیں کہ اس نے یہ فرمایا تو لفظ اس یہ ہے تو اللہ کے لیے, آپ کے مراد اس وقت اللہ, اس نے قرآن میں یہ کہا, لفظ اس جو اللہ کا نام بھی نہیں اللہ کی صفت بھی نہیں مگر ضمیر ہے کہ جس کا مرضی اللہ, اس سے بھی چھونا حرام ہو جائے گا بغیر وضو. اسی طرح وہ یہ کہتا, اب لفظ ہو جو عربی زبان کے اعتبار سے اس میں اشارہ کہلاتا مگر مشار الیہ کیونکہ اللہ, یعنی وہ اس سے مراد اللہ, تو اس سے بھی چھونا بغیر وضو کے حرام رہے, چاہے اللہ کا نام اور صفت نہ ہو لیکن وہ ضمیر اور اشارہ ہو. اچھا یہ ضمیر اور اشارہ میں لانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ عام آدمی کے لیے مشکل, ہمارے زمانے بلکہ ابھی بھی جدید قواعد اردو کا انشا نام کی ایک کتاب خرید آدمی آدمی میں پڑھائی جاتی, اس میں تو یہ سب تفصیل ہے, لیکن نہ اس وقت کوئی پڑھتا تھا نہ آج کوئی پڑھتا ہوگا, اس اعتبار سے اس کو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مجمع جانتا, کیونکہ چھٹی جماعت کے اوپر ہی کے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں, پھر بھی میں نہیں سمجھوں گا کہ لوگ اس کو جانتے. تو وہ الفاظ کے جو اللہ کا نام نہیں مگر اس سے مقصد اللہ ہی کی ذات, اس کا بھی چھونا حرام. اب مثلاً انگلش میں اگر ہی لکھا یا ہند لکھا لکھا اور اس سے مراد اللہ, تو اس ہی کا یا اس کا چھونا بھی حرام ہوگا. جب ہی لکھا ہے اور اس سے مراد اللہ ہے تو اس کا بھی چھونا حرام ہوگا. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ احتیاط کرنے کی بجائے اللہ کے نام لکھنے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے, وہ اسم ہی تعالیٰ لکھتے, لیکن اس کے اندر بھی اس میں ہی جو کہ مراد تو یہی کہ اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں, اس بھی اللہ کے لیے ہو گیا, تو نہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اخبارات میں اور کتابوں میں اور تحریروں میں یہ استعمال بڑی کثرت کے ساتھ رہے, اس لیے سیف سائٹ یہی کہ جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو باوضو رکھے, اور اس باوضو رکھنے میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, صرف وہی ریا کا مسئلہ پریشان کر سکتا, اس لیے میں دوبارہ بھی اس مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا, مجھے معلوم تھا کہ آخر یہ مسئلے میں اس کی ضرورت بھی آ جائے گی. خیر مسائل نے آج اتنا وقت لے لیا کہ تقریر کے لیے بہت ہی مختصر وقت باقی رکھ رہا, اور یہ ٹکڑے 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 ہو کے جو تقریر ہے یہ اور زیادہ لوگوں کے لیے باعث زحمت بنتی, لیکن جو وعدہ ہے میں کوشش کروں گا کہ اس دفعہ اس کو پورا ہی کیا جاتا رہے, اس لیے یہاں پہ مسائل کی گفتگو ختم ہوئی. اس گفتگو سے ان کو تو اطمینان ہو گیا ہوگا جنہوں نے ایک دو ہفتے یہ دیکھا کہ مسائل کے وقت پر اتنی توجہ نہیں دی گئی, تو شاید وہ سمجھے ہوں کہ اب اس درد کا عنوان بدل رہا. نہیں, آج سے ہم اپنے موضوع پہ آ گئے اور اب یہ بات چلے گی کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری, وہ چار چیزیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آج کے مسائل کی حد تک گفتگو ختم ہوئی. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. دو چھوٹے چھوٹے اعلانات جس کے بعد پرانے موضوع پہ گفتگو کا آغاز. پہلا اعلان یہ ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر جو لوگ فی الحال جمعے کے اس درس میں آ رہے ہیں ان کے اپنے فائدے کے خاطر ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ وہ ان دروس میں شرکت نہ کریں جو لسبیلا اور تینسی کے پل کے پار ہیں. یہ بہرحال انہیں کو اس کی فائدہ پہنچائے گی, اس لیے میں نے یہ کہہ دیا. یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس سال ماہ دسمبر میں بھی تقریباً پورا مہینہ تمام درس کراتی کی حد تک معطل رہیں گے جس میں یہ درس بھی شامل ہو. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ربیع الاول سے شعبان تک تو ایک باقاعدگی ہوتی صرف ایک جمعے کو ناغا ہوتا تھا. اس دفعہ تین جمعے ایسے گزر جائیں گے تو یہ پابندی صرف نومبر کے درمیانی درس تک 15 نومبر کے بعد پھر یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ حضرات کی مرضی ہوگی کہ آپ تشریف لائیں یا نہ لائیں. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ جو وقت کی پابندی اس درس میں ہمیشہ سے رہی وہ 2-3 سال سے بہت متاثر ہو رہی, جس کی وضاحت میں بجائے ہر دفعہ کرنے کبھی کسی ایک درس میں گھٹا کر دیتا ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات تھے. جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ بعض لوگ اپنے ذہن سے ایک بات سوچتے کہ بھائی ان کے پیچھے ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, یہ یوں تو نہیں مل پاتے لیکن درس میں آئے تو سوچیں گے اگر کہ گھر ہی سے آتے ہوں گے وہ وقت تو ایسا ہے کہ ضرور گھر سے بچے ہوں. تو یہ اکثر اس کے بعد پیش آ رہا کہ میں اپنے حساب سے تیار ہوتا ہوں اور عین وقت میں کوئی صاحب کئی مسئلے لے کے آ جاتے ہیں. ویسے تو اس معاملے میں میں بڑا ایک فیس فارور ہوں لیکن کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اس لیے ان کی نگاہ میں ایک بد اخلاقی ہوتی. خیر میرے لیے تو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت اہم فل اہم شریعت کی نگاہ میں کیا کس چیز کی اہمیت زیادہ. لیکن کبھی کبھار کسی بیچارے کا واقعہ ایسا مسئلہ ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ اگر کے لوگ اگر 5 منٹ دیر ہو گئی تو اتنا نقصان نہیں ہوگا مگر اس کے لیے تو زندگی اور موت کے مسئلے کے برابر کا مسئلہ. کبھی کبھار ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہرحال آداب اسلامی میں یہ چیز بھی شامل ہے. انسان جب کسی سے ملاقات کرے یا مسئلہ پوچھے تو سامنے والے کی مجبوری کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے اور اس عنوان سے ہمیں کبھی تقریر کرنا ہی پڑے گی. کیونکہ اب یہ دیکھا گیا کہ یہ چیز رفتہ رفتہ ذہن سے بالکل ہی ختم ہوتی چلی جا رہی اور بعض اوقات تو لوگوں کی ایسی ناراضگی ہو جاتی. اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کبھی کبھار بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی. 2 دن پہلے گھیراؤ جلاؤ آگ لگی ہے, کپڑا ہو رہا ہے, دکانیں توڑی جا رہی ہیں, مکان والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ٹیلی فون آ رہا ہے اور ان کے بالکل ہم سے مسئلے اور ابھی جواب دیجیے. صورتحال یہ کہ سب گھر والے گھر سے نکل کے کسی محفوظ مکان کی جانب جا رہے ہیں اور ان صاحب کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی اور ان کو چھپائے موصولیہ اور چھپائے حکمیہ کا فرق اس وقت معلوم کرنا کہ جس وقت انسانی جان اور عزت راضو خطرے میں اور پھر ناراض جو بات مل بھی گئے تو بات نہیں کہ اپن تو ملتے کہاں اور جب ملے تو پھر بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی کہ ذرا بھی انسان عقل رکھے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن اس پر الگ سے ہمیں درس دینا پڑے گا. یہی غلط فہمیاں جب پڑ جاتی تو وہ حالت میں نوبت ہو جاتی کہ کبھی انسان مراجے کے بارے میں اعتراض کرنے لگتا, کبھی انسان اسلامی حکومت کے بارے میں معترض ہو جاتا اور یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے کبھی رسول اور امام تک پہنچ جایا کرتی. جو ہمارا عنوان اور گفتگو 3 ہفتے سے ہے اس کے اندر آج یہ بات واضح ہونا ضروری. اب اس میں ایک بات پہلے تو یہ بھی کلیئر کر دی جائے کہ بہت ہی اہم یہ مسئلہ کہ انسان جو کچھ شریعت کی روشنی میں اپنے لیے لاہے عمل اختیار کرے یہ ضرور دیکھ کہ اس وقت ہمارے دشمن کا مقصد اور ہمارے دشمن کا ارادہ کیا. اور یہ جملہ میں نے کیوں کہا اس کی وضاحت ہو رہی. بات صرف اتنی عرض کرنا کہ سیرت رسول جہاں ایک طرف پیغمبر اسلام سے محبت کرنا وہ احترام رسالت میں شامل, وہاں دوسری جانب پیغمبر کی اطاعت کرنا. اور اسی لیے آپ قرآن کو دیکھ جائیے, اطاعت رسول پر اتنا زور دیا گیا ہے اتنا زور دیا گیا کہ جس سے صاف کی سمجھ میں آ جاتا کہ پروردگار آمدن اور جان بوجھ کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا کہ مقام رسالت کو کبھی ذاتی یا عام قاصد کی سطح پہ لے کے نہ آ جاؤ بلکہ رسول کا ہر ہر عمل وہ آیتیں تو ارے کو معلوم ان کو تم تحبون اللہ فقط میری پیروی کرو. یا یہ آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یا من یطاع رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت. یہ باتیں اس لیے مجھے بیان کرنا پڑ رہی کہ آج کل کے ماحول میں یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں تو انسان کے ذہن میں رہے کہ اطاعت رسول کو کلمہ پڑھنے کا اصول سمجھا گیا. چنانچہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو رسول کا نام لے لے وہ بخشا جائے گا, پر لذین آمن ہو گئے وہ ازرو ہو و نسرو ہو و تب ان نور الذی انزل معہ و اولئک هم المفلحون, وہ لوگ جو اس رسول پہ ایمان ڈال وہ اثر اور اس رسول کی عزت اور احترام انہوں نے کی وہ نثر اور اس کی مدد کی وہ تب اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا صرف مفر ہوں نجات انہی لوگوں کو ملنا خالی ایمان والوں کو نہیں جو رسول کے ایماندار بلکہ تعلیم رسالت کو بھی قرآن نے نجات کے لیے اہم ترین سبب قرار دیا اور پھر نصرت رسول اور پھر اتباع رسول یہ چار چیزیں ملا کے پھر قرآن نے کہا کہ اب اولئک هم المفلحون یہ لوگ فلاح پائیں گے یہ لوگ کامیابی حاصل کریں گے تو رسول کے آنے کے بعد کامیابی صرف ان کو ملے گی کہ جو پیغمبر کو ڈاکی ہے یہ حاصل کی منزل سے نہ سمجھے بلکہ ان تمام تقاضوں کو پورا کرے اور اسی میں یہ چیز آ رہی جو پیغمبر اسلام کی سیرت میں بہت ہی نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول کبھی وقت سے پہلے کسی ایسے مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتا جس کی اپنی جگہ اہمیت ہوگی لیکن اس کا بھی وقت نہیں آیا جہاد اہم ترین مسئلہ لیکن اگر وقت نہیں آیا اس طرح آپ عبادتوں کے بارے میں تو آپ دھیان لیتے ہیں تو وقت نماز نہیں آیا یہ وقت ہے اس وقت تو اگر وقت نماز نہیں آیا تو وہ ساری فضیلتیں وہ سارے ثواب نماز پڑھنے کے اور وہ سارے عذاب کے نماز چھوڑنے کے اس کا اطلاق ہم پر نہیں اگرچہ نماز کی فضیلت اس کا ثواب کر کے نماز قضا مسلم لیکن کب جب وقت نماز آ جائے اگر ابھی وقت نماز ہی نہیں آیا تو ان حدیثوں کا انکار بھی نہیں کریں لیکن اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہو سکتا یہی مسئلہ جہاد کا ہوگا کہ جہاد کی فضیلت اپنی جگہ لیکن وقت جہاد دیکھنا پڑتا یہی مسئلہ انقلاب کا ہوگا انقلاب کی فضیلت اور انقلاب کا وجود اپنی جگہ لیکن اس کا وقت دیکھنا پڑتا اور سیرت رسول ہمارے کس اعتبار سے انتہائی اہم کہ اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا کہ جو اہم ترین عبادت بھی اس کے وقت کی اہمیت کتنی زیادہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا کہ اللہ کا رسول مکے کے اندر اگر جہاد نہیں کر رہا تو یہ بات سب کی سمجھ میں آ جاتی جو اس بھی مان لیتے ہیں اور دشمن بھی کہ وہ وقت جہاد ہی نہ تھا جب انسان کمزور یہ دوسری بات کہ آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے جو بعض مراجے کو اسی حوالے سے برا بھلا کہتے آئے طویل رستے پر کہ انہوں نے ایسے ممالک میں کیوں انقلاب برپا نہ کیا کہ جہاں مور اور لیس وہی کیفیت تھی جو رسول کی ہجرت سے پہلے مکے میں تھی اتنی واضح بات کہ مکی زندگی میں پیغمبر ہر ظلم و تشدد کو برداشت کرنے کے بعد اور ظالموں کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد بھی خاموش تھے مگر کچھ لوگوں کی سمجھ میں بدیہات بھی نہیں آتے وہ تو ایک الگ مسئلہ زیادہ حیران جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں وہ اس وقت ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو اور اسی سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ اس بات کی دلیل کہ کبھی طاقتور ہونے کے بعد بھی دشمن سے مصالحت کرنا پڑتی البتہ صلح حدیبیہ کی بات آ گئی تو میں ایک بات اسی حوالے سے اور پھر رسالت کے حوالے سے ایک اور بات بیان کر دوں اور پھر باقی جو اصل گفتگو ہے وائزر جمعے کو ہو اگرچہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا مگر یہ دیکھتے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہنوں میں اب تک انتشار برپا کر رہی ان چیزوں کا بھی کبھی ذکر ہونا چاہیے بے شک ہماری سفاری تام عنوان اصلاح نفس اور اصلاح کردار مگر کبھی کبھار ان چیزوں پر بھی بحث کرنا پڑتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا اسی میں ایک چھوٹی سی بات صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک اور بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ایک اور بہت بڑے اعتراض کا خاتمہ کیا وہ اعتراض ایسا کہ ہر مومن جانتا ہے کہ اعتراض غلط مگر اس کی تاریخی دلیل اور وہ یہ کہ پوری سیرت رسول کے دوران آپ کو ایک ہی واقعہ ایسا نظر آئے بچہ بھی اس واقعے کو جانتا لیکن پورا واقعہ سمجھا دیا جائے تو بات سمجھنا آسان بچے بھی اس بات کو جانتے کہ صلح حدیبیہ میں وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا پیغمبر اسلام کے اصرار کے باوجود حکم نہیں دیا تھا رسول نے یہ بات یاد رکھیے الفاظ دیکھنا پڑتے ہیں زبان رسالت سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں ہم اور آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو چیز واجب ہے وہ بھی رسول نے کہی جو مستحب ہے وہ بھی رسول نے کہی جو مباح ہے وہ بھی رسول نے کہی مگر ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ کہ رسول کی ہر بات حکم نہیں بنتی واجب حکم ہے مستحب اور مباح ہماری مرضی تو حکم نہیں دیا کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ میں یہ حکم دیتا ہوں یا وہ الفاظ کے جو عربی میں حکم کے لیے استعمال ہوتے ہیں مگر خواہش ظاہر کی جا رہی اور علی تو وہ ہے کہ جو رسول کی ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے ہی پورا کر دیتے اتنی بات علی کو پتا کہ صرف ایک موقع ہے پیغمبر کی زندگی جب رسول کی خواہش کو علی نے اس اعتبار سے قبول نہیں کیا
جو مسئلہ ایمان کا مسئلہ بنا جا رہا اور وہی عبارت جو بچے بچے کو معلوم صلح حدیبیہ کے ورق پر جو کاغذ جو سب کے اوپر لکھا آزما صالح محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر، وہ جو کہیں کہ یہ وہ صلح نامہ جو اللہ کے رسول محمد نے سہیل ابن عمر کے ساتھ جو سفیر مکہ ہے طے کیا، اور اس کے بعد پوری تحریر ہر ایک کو معلوم کہ عین اس موقع پر ایک اعتراض ہوتا ہے سہیل ابن عمر کی جانب سے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ کو کاٹنا پڑے گا، اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا، پھر اختلاف ہی کس بات کا، یہ بھی ہر ایک کو معلوم کہ اعتراض کے بعد رسول نے کہہ بھی دیا کہ اے علی چلو ان کی بات مان لو اور اس قبلے کو کاٹ دو. اب دیکھیے اس میں ایک اور پیغام حق ہے، عقیدہ ہے، سچائی ہے، وہ اللہ کے رسول، لیکن بعض مصلحتوں کی بنیاد پر پیغمبر خود اس قبلے کو کٹوا رہے ہیں. اس قبلے کو کٹوانے کا مقصد یہ نہیں کہ پیغمبر اپنے دعوی رسالت کو واپس لیے لے رہے ہیں، اور دیکھیے ایسے دشمن کے سامنے اگر خیبر کے یہودیوں بلکہ خیبر کے یہودی بھی اس کی کیٹیگری میں عرب کے کسی اور عام قبیلے سے کوئی معاہدہ ہوتا اور اس میں یہ لفظ کٹوا دیتے تو دوسری بات، ان سے معاہدہ ہو رہا جن سے پیغمبر یہ 18-19 سال سے مسلسل اسی مسئلے پہ اختلاف کر رہے ہیں اور ایک طرح سے آج ان کی بات مان لی گئی، یہ لفظ کٹوا دیا گئے، مگر کوئی سے یہ نہیں کہے گا کہ پیغمبر کی سیرت میں تبدیلی آ گئی، پیغمبر کے عمل میں اختلاف آ گیا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارے اعتراضات اسلامی جمہوریہ ایران اور انقلاب اسلامی کے بارے میں اٹھا کے کیوں رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن خیر وہ اس بات کی بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت ہم دیکھیں، اگر کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہا کہ غلط کیسے بھی کہ امریکہ سے کچھ تعلقات ہو رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے یہاں رسول مکے والوں اس حد تک مصالحت پہ تیار کہ ان کے کہنے پہ رسول اللہ کا لفظ کٹوایا جا رہا، لیکن اب یہ لفظ کٹا کر اس سے یہ دو باتیں حل. اگر میرے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں، گجراتی زبان کا کوئی بھی پیپر یا کتاب آ جائے مجھے خود پتا نہیں چلتا کہ کیا لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ میرا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہو تو میرے لیے بالکل بیکار، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر میرا نام کہاں پہ. نام کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً دنیا کی ہر زبان میں کامن ہوتا، لیکن ایک زبان میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے آپ کا نام چینی یا جاپانی زبان میں لکھا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پہ نام کہاں لکھا ہوا، پتہ ہی نہیں چلے. جو زبان آدمی نہیں جانتا، جو پڑھ نہیں سکتا، اس کے اندر کچھ ہی کیوں نہ لکھا وہی چیز کیوں نہ ہو جو آدمی سب سے بہتر سمجھتا، لیکن اگر کسی اور زبان میں لکھی تو کیسے پتا چلے، سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. مثال دے لیجیے چینی زبان کی جاپانی زبان جو اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتی، پتا نہیں چینیوں کی بھی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ. تو اب ایک ایسی زبان تو ایک ایسا لفظ آ جائے جو ساری زندگی ہم کو معلوم لیکن نہیں سمجھ سکتے. اب تاریخ میں یہ جملہ ہے یا نہیں، میں تاریخی واقعہ نہیں دوہرا رہا ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ دونوں باتیں، علی کا نہ بولنا ایک اور مسئلے کو حل کر گیا، شاید اسی وجہ سے علی نے نہ پوچھا کہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ملنگ اٹھایا. یہ جملہ تاریخ میں پڑھیے گا، اور جہاں رسول اللہ لکھا تھا اسے کھاتا. اچھا اب اگر یہ نہ ہوتا، اتنا ہوتا کہ وہ پوری لائن کاٹ دی تو ہم سمجھ لیتے کہ ٹھیک ہے پیغمبر پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ پوری لائن اس لیے کاٹ دی، لیکن نہیں، وہ لائن جس میں آگا ماں صالح محمد رسول اللہ تو ہے ابن عمر، آٹھ نو لفظ، خاص اس لفظ کو قلم دس کرنا اور اس کے اوپر سیاہی پھیر دینا، اس کے دائیں بائیں سارے الفاظ اپنی جگہ محفوظ، اور پھر اس کے بعد اسی قلم کے پکڑے پکڑے پیغمبر نے محمد کے بعد رسول اللہ کاٹ کے اس کے اوپر ابن عبداللہ لکھا. وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا جو قریش میں تعلق کا طریقہ کار، ایک طرف پیغمبر کا پوری لائن میں اس خاص لفظ کو کاٹنا اور دوسری طرف اس کے بعد پھر اپنے والد کا نام لکھنا، یا یہ ایک ہی لفظ یہ دو باتیں حل نہیں ہو رہی. یہ پیغمبر لکھنا بھی جانتے تھے تبھی اپنا نام لکھا، اور پڑھنا بھی جانتے تھے تبھی پیغمبر نے اپنا نام کاٹا. تو بعض اوقات یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ کسی کا نہ بولنا، کسی کا انکار کرنا، وہ بھی اس مصلحت کے تحت ہوتا کہ اس سے کسی بڑے مسئلے کو واضح کیا جاتا. کبھی کبھی ایران کی خاموشی اس لیے بھی ہو جاتی کہ اس سے یہ واضح کرنا پڑتا، دنیا کے سامنے کھل کے آ جاتا کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے. کبھی کسی سے کچھ تعلقات قائم کرنا اس لیے ہوتا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اپنے موقف سے کون ہٹا ہے اور کون اپنے موقف سے جھکا ہے، دوسرے نے اس کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے. تو بعض عمل اس لیے نہیں ہوتے کہ انسان میں تبدیلی آ رہی، بلکہ سامنے والے کے مزاج کو پہچاننے کے لیے. وہ
تو پیغمبر کی جنبی سے ابرو پہ حرکت کیا کرتے تھے، لیکن آج پیغمبر کی خواہش کے باوجود خاموش رہ کر بیرون کے دو مسئلوں کو حل کرائے دے رہے ہیں، اور یہ دو مسئلے تو اپنی جگہ حل ہوں. آج ایک اور بڑا اعتراض جو پیغمبر پر ہوتا، کیونکہ دو منٹ بچتے اس میں اور میں کیا بیان کروں، یہی چیز بیان کر دوں. آج ایک اور جو بڑا اعتراض ہوتا وہ ڈاکیے کی حیثیت کیوں دی جاتی ہے پیغمبر کو. اصل میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے شفاعت کا مسئلہ. پیغمبر شفاعت کر سکتے ہیں، یہ چیز ماننے کو ایک مخصوص مطلب فکر تیار نہیں، اور اس لیے تیار نہیں کہ انہیں پتا کہ اگر ایک بات مان لی تو پھر ایک سلسلہ، پھر ان کو باقی لوگوں کی شفاعت کو بھی ماننا پڑے گا. تو اب بہت ہی مختصر، ربیع الاول کی 17 تاریخ کو اگر آپ کو یاد رہا ہو تو آپ نے یقیناً مفاتیح الجنا کھول کر پیغمبر اسلام کی زیارت پڑھی ہوگی. ہر معصوم کی ولادت و شہادت، ان کی زیارت پڑھنے کا حکم بنا برے رجائے مطلوبیت ثابت ہے، وہ پڑھی ہوگی آپ نے زیارت. جو حج پر اور عمرے پہ گئے تو انہوں نے روضہ رسول میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی ہوگی. بس اتنا یاد رکھیں، اس زیارت کی آخری لائن جس سے زیارت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد زیارت اختتام کو پہنچ جاتی، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، سورہ نساء آیت نمبر 64. بس اتنا یاد رکھ لیجیے کہ معاشرے کے اعتراضات کے موقع پہ کبھی یہ چیزیں کام آتی. اور آیت کیا ہے؟ ولو انہ اس ظلم و انفو کا ہوں جاؤ کا بس تخر اللہ بس تخرا لحم الرسول لجد اللہ تبر رہی گا. سورہ نساء کی آیت 64 ترجمہ کر دینا کافی ہے، تفصیل کی بھی ضرورت نہیں. کیا رسول، کاش قرآن کافی ظاہر کر رہا کہ کاش وہ لوگ ولو انہ اس ظلم و انفو، جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیا، یا ان کا تیرے پاس آتے اور فستغفر اللہ، اور وہ سب اللہ سے استغفار کرتے، وستغفر لہم الرسول، اور اے رسول تجھے وسیلہ اور راستہ بناتے، تو بھی ان کے لیے دعا کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ دیکھتے کہ اللہ توبہ کو کتنے جلد قبول کرنے والا اور کتنا رحم کرنے والا. یہ صرف ترجمہ ہے آیت کا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے اگر تیرے پاس آتے، تیری بارگاہ اللہ سے توبہ کرتے اور تو ان کے لیے دعا کرتا، تو وہ دیکھ لیتے کہ اللہ توبہ کو کتنے جلد قبول کرنے والا. اور آیت شروع ہو رہی خدا کی اس خواہش سے، تمنا کاش گناہگار ایسا کرے. سورہ نساء 64 آیت نمبر 64. کیا پورا مسئلہ اس ایک آیت کے اندر حل نہیں ہو گیا؟ کیا قرآن کریم اس اہم ترین لیکن متنازع ترین مسئلے کو، بہت زیادہ اختلافی مسئلے کو ایک آیت نے مکمل طور پر بیان نہیں کر دیا؟ یہ یاد رکھو، رسول کے پاس آ کر رسول کے وسیلے سے دعا مانگنے والے، وہ دیکھیں گے کہ اللہ تواب الرحیم. کیا اس کا مطلب یہ کہ ویسے اللہ رحیم نہیں، ویسے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا تو شفاعت کے منکر اعتراض کرتے؟ کیا ضرورت ہے کسی کا وسیلہ لینے کی؟ مگر اللہ خود بہتر جانتا، جب وہ ایک طریقہ کار معین کر رہا اور اعلان کر رہا رسول کو بیچ میں ڈالو تو تم دیکھو گے کہ اللہ توبہ کس طرح قبول کرتا. اور یہاں سے کافی